خدای بزرگ و برتر اگر چاہتا تو قرآن حکیم میں ان دعاؤں کا ذکر نہیں فرماتا جو انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہیں. یعنی اگر ان دعاؤں کا تعلق صرف اور صرف ان مقدس ہستیوں سے رہتا اور اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہوتا تو خداوند عالم اپنی کتاب عزیز میں ان دعاؤں کا ذکر نہ فرماتا. جب خداوند عالم نے ان دعاؤں کا ذکر فرمایا تو جاننا چاہیے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اور وہ حکمت یہ ہے کہ مومنین بھی ان دعاؤں کو پڑھیں تاکہ ان دعاؤں اسے روحانی طور پر فائدہ ہو. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مومنین کی بہت بڑی نیک بختی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ان دعاؤں کو کم و بیش پڑھتے ہیں. اس دعا کی, اس آیت کی جو دعائیہ انداز میں ہے, یہ آیا اس طرح سے فضیلت بیان ہوئی ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس آیت کو یا اس دعا کو بطنی ماہی میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں نہ پڑھا کرتے تو قیامت کے دن تک وہ اس میں مبتلا رہتے. دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس آیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی تاثیر کی کتنی زبردست تعریف کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ حضرت یونس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہنے سے بچا لیا. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تسبیح کی, دعا کی, عبادت کی یہ عظمت ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں. حضرت انبیاء علیہ السلام کی اور بھی دعائیں ہیں, اور پروردگار عالم نے صرف مومنین ہی کو اس قابل بنایا کہ وہ سوچ سکتے ہیں حکمتوں کے بارے میں اور آیات کی گہرائی میں اتر سکتے ہیں. یقیناً قرآن ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کی گہرائی میں بہت سے موتی موجود ہیں, اور سمندر سے موتیوں کو نکالنے کے لیے غواصی کی, غوطہ زنی کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو موتی ہیں وہ سمندر کی سطح پر نہیں ہوتے ہیں, نہ سمندر کے درمیان ہوتے ہیں, بلکہ وہ سمندر کی انتہائی گہرائی میں موجود ہوتے ہیں. جب تک کوئی غواص, کوئی غوطہ خور سمندر کی تہ تک نہیں پہنچتا تو وہ ایسے موتیوں کے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. غرض یہ کہ دنیا میں چیزوں کے حصول کے لیے جو قاعدے ہیں, جو قوانین ہیں, ان میں روحانیت, عقلانیت کی طرف اشارے ہیں. وہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس میں حکیمانہ اشارے نہ ہوں, کیونکہ اس کائنات کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو خدا ہی نے بنایا ہے اور ہر چیز میں حکمت رکھی ہے تاکہ ہوشمند مومنین ہر چیز میں غور کریں اور چشم بصیرت سے دیکھیں, پھر نتائج اخذ کریں. دین, ایمان, عقل اور حکمت کے سلسلے میں بات دراصل عبادت کے بارے میں ہو رہی ہے, ذکر کے بارے میں. حضرات انبیاء کی جو سنت تھی یعنی ان کی جو عادت تھی ذکر عبادت کے سلسلے میں, اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے, ہر مومن کے لیے بے حد ضروری ہے. اور وہ عادت یوں تھی اور ایسی تھی کہ وہ کثرت سے خدا کو یاد کیا کرتے تھے, کثرت سے. اور ہوشمند مومنین کو بھی کثرت سے خدا کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ کبھی کبھار مومن کثرت سے خدا کو یاد کرنے میں سستی کرتا ہے یا سوچتا ہے کہ کثرت سے کیوں یاد کرنا چاہیے. حالانکہ یہ بہت بڑا راز ہے کہ مومن خدا کو کثرت سے یاد کرے اور اپنے دل میں ذکر عبادت کا ایک ماحول بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے, تو اس سے مومن کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو فرض کی بندگی ہے وہ تو ہر حال میں کرنی ہی ہے, اور اس کے علاوہ خوشی کی بندگی چاہیے جو بہت زیادہ ہو اور کثرت سے ہو. تو روحانی ترقی کا انحصار ایکسٹرا عبادت پر ہے, جس کو حدیث کی زبان میں نفل کہا گیا, اور جمع اس کی نوافل ہے. جیسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب بالنوافل, بندہ یہ مومن ہمیشہ ہمیشہ نوافل سے خدا کی نزدیکی چاہتا ہے اور نزدیک ہوتا جاتا ہے. بارہا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے, لیکن یہ حدیث قدسی ایسی عظیم شان ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے, بار بار اس میں سوچنا ہے, کیونکہ اس حدیث قدسی میں بڑے عجائب و غرائب موجود ہیں, یعنی عجیب و غریب حکمتیں اس میں موجود ہیں. دنیا میں دین اسلام کے اندر جتنے فرقے ہیں اور جتنے افراد ہیں, ان میں سے جس کسی کی رسائی ہوتی ہے اس حدیث تک, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث کا فائدہ وہی لے سکتا ہے. لیکن بات کچھ اور ہے. جو مومن صراط مستقیم پر ہو, جو مومن نور ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھتا ہو, اسی کی حالت کے موافق ہے یہ حدیث. عبادت اور گریہ و زاری کی بات چل رہی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ مومنین جو جم کر عبادت کرتے ہیں اور مقررہ عبادت کے علاوہ بھی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں, تو ان کی ترقی یقینی ہو سکتی ہے. جس دن یا جس وقت مومن کی عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس کا موڈ ٹھیک نہیں رہتا. اس میں بھی حکمت ہے, اس میں بھی اشارہ ہے, اور اشارہ یہ کہتا ہے کہ تم نے آج معمول کے مطابق عبادت کیوں نہیں کی. موڈ کا نہ ہونا یہ بتاتا ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ مومن دائم الذکر ہو جائیں. اگر کوئی مومن دائم الذکر ہوتا ہے اور اپنی عادت کو اسی میں استوار بناتا ہے, تو اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے, بہت مبارکباد کے قابل ہے وہ مومن جو دائم الذکر ہوتا ہے اور ہمیشہ خداوند کو یاد کرتا ہے. امام کے جو مرید ہیں, جو عاشق ہیں, ان کو اپنی اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے, ست پند کی قدر کرنی چاہیے, راہ مستقیم کی قدر کرنی چاہیے, نور ہدایت کی قدردانی ہونی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. قدردانی کے یہ معنی ہے کہ جو फायदा यहाँ उठाना चाहिए, वो फायदा उठाया जाए तो तब यह कदरदानी है अमलन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये नाशुक्री हो सकती है, बहुत बड़ी नाशुक्री, बहुत बड़ी नाशुक्री, क्योंकि क़यामत के दिन नेमतों से पूछगछ होगी। और यहाँ इस दिन में जितनी अजीम नेमतें हैं उनके बारे में ज़रूर पूछगछ होगी कि ये नेमतें थीं तुम्हारे पास, तो तुमने इन नेमतों से क्या क्या फ़ायदे उठाए। और अगर मोमिन ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, इन नेमतों की कदरदानी नहीं की है, तो बड़ी खिजालत उठानी पड़ेगी, बड़ी खिजालत उठानी पड़ेगी। अभिमान इल्म और इबादत मोमिन के लिए बेहद ज़रूरी है, हर रोज़ इसका तस्करा होना चाहिए, हर रोज़ इल्म की तारीफ होनी चाहिए, हर रोज़ इबादत की तारीफ होनी चाहिए, ताकि मोमिन जो हैं अपना काम सही मानों में करें और आजिज रहें। जिस रोज़ मोमिन की इबादत ठीक ठीक हो जाती है, जिक्र होता है, शबखीज़ी होती है, यानी रात के वक्त सही वक्त पर उठता है और अपने फ़राइज़ की अंजामदेही करता है, तो उस रोज़ मोमिन का मूड बहुत अच्छा रहता है, दिन उसका अच्छी तरह से गुजरता है, काम उसके अच्छी तरह से होते हैं, दिमाग रोशन और दिल मुनव्वर रहता है, तबीयत खुश रहती है, जी चाहता है कि वो अच्छी बातें करे, वो सबके साथ अच्छा सलूक हो, यही होता रहता है। क्योंकि हर निकी के दो अजर हैं, एक छोटा अजर है हंगामी तौर पर है जो इस दुनिया में है, दूसरा बड़ा अजर है जो बाद में मिलेगा और वो आखिरत से मुतल्लिक है। कि जब बंदा मोमिन कोई नेक काम करता है तो उसके दिल में ठंडक आती है, ये इशारा है कि नेकी का एक हिस्सा अजर दुनिया में मिलता है, मगर दुनिया में अजर का एक छोटा सा हिस्सा नमूने के तौर पर मिलना चाहिए, जुज़वी तौर पर, और वो भी इसलिए कि ताकि मोमिन यकीन करे कि ये नेक काम है और इसमें ये अजर सिला है। और जिस तरह कोई शख्स किसी बाग से फल लाता है तो शायद उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो फल को टेस्ट करें, देखें, ताकि जो अच्छा फल है वो चुन के बादशाह के लिए या अपने घर के लिए ले आए। इसलिए खुदा ने अपनी हिकमत से ऐसा किया है कि दुनिया में जो बुरा काम है उसकी तलखी का एहसास होता है, जो अच्छा काम है उसकी शीरीनी का पता चलता है। तो ये एक कसौटी है या मेयार है, मेज़ान है मोमिन के लिए, ताकि बुराई को बुराई करार दें और अच्छाई को अच्छाई समझे, नेको बद के दरमियान तमीज़ करें, ऐसा होता है। मगर हैवान ऐसा नहीं कर सकता है, और जो शख्स इंसानियत से गिरकर हैवानियत में शामिल हो गया है उसमें भी ये मेयार कायम नहीं रहता है, वो अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ नहीं कर सकता है, उसने अपनी कसौटी को और अपने मेयार को ख़राब किया है। तो इबादत और गिरियाहुज़ारी के नतीजे में यानी मोमिन का अच्छा सही मूड बन जाता है, संजीदगी आ जाती है जो ज़रूरी है, तमीज़ और अख़लाक और नेकी का मूड होता है। जब इंसान किसी सोसाइटी से हंसते हुए आता है और कहकहे लगाता है तो कुछ देर के बाद वो फ्री हो जाता है, और उसके नफ्स में तरह तरह के ख्यालात और बिल्कुल छोटी छोटी बातें पैदा हो जाती हैं, उसमें बुजुर्गी कायम नहीं रहती है। ये खुदावंद के नाम की बरकत है, नेकी की बरकत है, कि एक नेकी के बाद दूसरी नेकी जन्म लेती है और ये एक सिलसिला होता है। इसके बरक्स बुराई का भी सिलसिला होता है, एक बुरे काम के बाद दूसरे बुरे काम की बारी आती है और तीसरा बुरा काम अल्लाह हासिल कयाम। तो बंदा मोमिन के लिए जो वक्त बचता है वो वक्त इस्तेमाल करना चाहिए नेकी में, इबादत में, बंदगी में और दीनी किताबों के मुताले में। ये नहीं समझना चाहिए कि इबादत ही काफ़ी है, ये भी नहीं समझना चाहिए कि इल्म ही काफ़ी है। हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक रूह है और एक अक्ल। दोनों के लिए खुराक की ज़रूरत है। और ये याद रहे कि रूह की खुराक बंदगी है और अक्ल की खुराक इल्म है। इन दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमेशा और हर वक्त। और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कोई एक किताब है या फरमान है या गिनान है जिसको आपने बारहा पढ़ा है, तो फिर पढ़े आप। बहुत मुमकिन है कि उसमें से आपको मौजज़ा हो कि एक ऐसी चीज़ आपके सामने आए मौजज़ाना तौर पर, ताईदी तौर पर और रूहुल कुदुस की मदद से और इबादत के वसीले से, उसी किताब से, उसी गिनान से और उसी फरमान से आपके जहन में एक उम्दा बात, एक बड़ी हिकमत आ जाए तो अजब नहीं। कुरानी पाक की रोज़ाना तिलावत मुसलमानों पर फ़र्ज की गई है। क्यों ऐसा है? एक किताब है जिसको चंद बार पढ़ने के बाद बस करना चाहिए, लेकिन नहीं। कुरान को जिस कदर भी पढ़ा जाए उस कदर इबादत होगी, क्योंकि इबादत में वही आयात होती हैं, वही सूरे होते हैं। तो कुरान का कोई भी हिस्सा जब पढ़ा जाता है तो सिर्फ पढ़ने में इबादत है और मानी के समझने में भी इबादत है। तो दो किस्म की इबादत हो गई, एक इबादत रूह के लिए और दूसरी इबादत अक्ल के लिए। कुरान से जितना इल्म और जितनी हिकमत कोई हासिल करता है तो ये अक्ल का हिस्सा है, अक्ल खुराक है। और इल्म के बगैर, हिकमत के बगैर भी कोई शख्स कुरान को पढ़ता है तो इसमें इबादत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, आयत है, उसमें तस्बीह है, खुदा की तारीफ है या कोई नसीहत है। कोई बात कि इबादत, इस्लामी इबादत कुरान से बाहर नहीं है, कुरान ही से इबादत है, फिर तो इबादत होनी चाहिए। लेकिन उम्दा बात यह है कि दो किस्म की इबादतें हों, एक इबादत रूह की खुराक बने और दूसरी इबादत अक्ल के लिए ग़िज़ा हो। वो रूह मौला के इश्क से मुतालिक है, उसके लिए भी इबादत से फ़ायदा है और गिनान से, क्रिया गुजारी से, मुनाजात से। तो इन तीन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इंसान दुनिया में आया इसलिए है कि आखिरत के लिए कमाई करें, और सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो अपने रब को पहचाने। आज इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब के सब इस मकसद में कामयाब नहीं हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। रब की शिनाख्त मकसद आली है। मुझे याद है कभी मैंने मिसाल दी थी कि अब एक ही मकसद नहीं है, बहुत से मकासिद हैं और इन मकासिद को तरतीब दी जाए तो इसमें एक मकसद इन तमाम मकासिद की चोटी पर होगा और वो मकसद आला कहलाएगा। सो दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद शिनाख्त है रब की, परवरदिगार की। और परवरदिगार की शिनाख्त किस तरह होती है ये तो आप जानते हैं कि मौला अली ने फरमाया, जो اپنی ذات کو یا اپنی روح کو یا اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہی اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے۔ تو معرفت کی طرف ہمارا پاک مذہب ڈائریکٹ کرتا ہے، ہم کو رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے اور اس کے قریب لاتا ہے، اور امامی عالی مقام ہم کو کی دیتا ہے، کنجی دیتا ہے، کلید دیتا ہے کہ یہ لو معرفت کی چابی یا کلید یا کی، یہی ہے۔ وہ عام اور خاص عبادت ہے، اسپیشل بندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم بھی بہت ضروری ہے کہ بی علم نہ توان خدا را شناخت، علم کے بغیر خدا کی شناخت ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلا کہ عبادت یہ ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ علم یہ ہے، تو پھر کوئی حجت باقی نہیں رہی، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ جستجو کریں، اس پر عمل کریں اور آپ عمل پیدا ہو جائیں، عبادت کریں اور علم کو، ہر روز علم کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ یہ علم کوئی برڈن نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ راحت ہے۔ کوئی سمجھنے والا ہو تو اس میں کوئی درد سری نہیں ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مومن کے لیے بہت مزے کی بات ہے۔ الجھن اگر ہے تو وہ تکلیف ہے، سوال اگر ہے تو وہ تکلیف ہے، شک اگر ہے تو وہ تکلیف ہے، اور کسی نے کوئی غلط بات بتائی ہے کسی بیگانے نے تو وہ تکلیف ہے۔ یعنی جہالت تاریکی ہے، جہالت آگ کی طرح ہے، اور شک بیماری ہے۔ تو جو چیز ہم کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلاتی ہے، ہم اس کو بوجھ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی راحت ہے، بہت ہی راحت ہے۔ دنیا کی کوئی غذا، کوئی طعام، کوئی کھانا سامنے ہے تو چند منٹوں کے لیے اس میں مزہ ہے، لیکن اس کی حد ہوتی ہے، اس حد سے زیادہ کوئی تناول فرمائے تو اس میں پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں عبادت کی غذا ہے روح کے لیے، اور جہاں عقل کی غذا ہے، علم کی غذا ہے عقل کے لیے، اس میں نہ تو شکم سیری کا مسئلہ ہے اور نہ ٹیسٹ پھیکا ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ اور ہر وقت اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بہشت کی غذا ہے۔ اس کے لیے علم، چاہے مطالعے سے ہو، چاہے محفل سے ہو، چاہے کیسٹ سے ہو، علم بہت ضروری ہے۔ اور جتنی دیر تک آپ علم کی محفل میں رہیں گے، اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہوگی، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہوگی۔ بڑی عبادت کیوں نہ ہو، جب کہ انسان کی ہستی میں عقل سب سے بڑی طاقت ہے، اور اب جو چیز عقل سے متعلق ہوگی اس کی بہت بڑی اہمیت ہوگی، اور جو چیز روح سے متعلق ہوگی اس کی ثانوی حیثیت ہوگی، سیکنڈری حیثیت ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ یہ پہلے کہنے کا مطلب وقت کے لحاظ سے نہیں ہے، فضیلت کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے ہے۔ تو سعادت مندی ہے اور خوشبختی ہے ان کی جو علم کی محفل میں حاضر رہ کر علم کی باتیں سنتے ہیں۔ اس علم کی نسبت امام سے ہے، اور جتنی دیر تک آپ علم کی باتیں سنتے ہیں اتنی دیر تک آپ انڈائریکٹلی امام کی تعریف کرتے رہتے ہیں، کیونکہ علم امام ہی کا ہے، یہ دین امام ہی کا ہے، یہ رہنمائی اور یہ ہدایت امام ہی کا ہے۔ اس لیے ایک طرف سے اس میں امام کا ذکر جمیل ہے، امام کی تعریف ہے، امام کی توصیف ہے۔ خلوص دل سے اور بڑی امیدوں کے ساتھ مومن کو چاہیے کہ علم کو حاصل کرے، اور اپنے علم اور اپنی معلومات کے ذخیرے میں اضافہ کرنے سے مومن شادمان ہوتا ہوگا, خوش اور خرسند ہوتا ہوگا, ہر محفل سے مومن خوشی خوشی واپس جاتا ہوگا, ہر محفل کی طرف امید سے اور خوشی سے آتا ہوگا. اور بعض عزیزان کافی دور سے بھی آتے ہیں, وہ اس لیے شوق سے آتے ہیں, وقت کو صرف کرتے ہیں کہ یہاں سے امام کا علم ان کو دیا جاتا ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی کمائی ہے, سب سے بڑی کمائی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہی کوشش, مجموعی کوشش ایز اے ہول, دنیا کے سب اسماعیلیوں کے لیے مفید ثابت ہو. تو پھر اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یعنی ہم جو مجموعی طور پر کوشش کرتے ہیں وہ اب بھی اور مستقبل میں بھی دنیا اسماعیلیت کے لیے مفید ثابت ہو جائے. امام چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے, اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ امام ہی کی کرامت ہوگی, امام ہی کا معجزہ ہوگا, اور ہم ایسی امید رکھتے ہیں. تو عبادت باطن کی صفائی کے لیے ہے, علم ضمیر پر, دل کی تختی پر علم کو نقش کرنا ہے, اس لیے اس تختی کی صفائی ضروری ہوتی ہے. آپ بلیک بورڈ پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس تاریخ سے پیشتر آپ ڈسٹر سے اس کو صاف کرتے ہیں, کیونکہ اگر بلیک بورڈ صاف نہیں ہے یا تختی صاف نہیں ہے اور اس پر کچھ لکھا جاتا ہے تو اس میں نکھار پیدا نہیں ہوتا. اس لیے عبادت علم کی تیاری کے طور پر ہے. روح اور عقل ہمسایہ ہیں, ایک ہی گھر میں رہتی ہیں, ان کے آپس میں ریلیشن ہے, قریبی رشتہ ہے. چنانچہ عقل غذا ہو تو روح کو خوشی ہو سکتی ہے, اور روحانی غذا ہو تو عقل کو خوشی ہو سکتی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ روح کی خوراک بھی ہو اور عقل کی خوراک بھی ہو, دونوں کے لیے خوراک مہیا ہو جائے, تو یہ بہت بڑی دانش مندی ہوگی. کتابوں سے پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اور اگر کوئی شخص روحانیت کا بچہ ہے تو بچہ ثقیل غذائیں نہیں کھا سکتا, ماں ہی ہے جو ہر قسم کی غذاؤں کو چبا چبا کر کھا سکتی ہے اور ان کو ہضم کر کے اپنے سینے میں ایک لطیف غذا بناتی ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ, نوزائیدہ بچہ, طفلی شیرخوار ثقیل غذاؤں کو نہیں کھا سکتا ہے, وہ اس غذا کو کھا سکتا ہے جس کو اس کی ماں نے تیار کیا ہے. تو ماں ہی کا کام ہے کہ کثیف غذا کو لطیف بنائے. اب وہ بڑے آرام سے آپ اس لطیف غذا کو یعنی دودھ کو پیتا ہے اور ہضم کر سکتا ہے. تو آسان علم اور مشکل علم کی یہ مثال ہے کہ کوئی استاد کامل ہمارے لیے علم کی مشکل غذاؤں کو خود ہضم کر لیتا ہے اور پھر ان میں سے روحانی دودھ بناتا ہے, اور پھر یہ دودھ مزیدار بھی ہے بچے کے لیے اور ڈائجسٹیو بھی ہے اور آسان بھی ہے. ہمارے بزرگان دین نے ایک مثال دی ہے, تو اس کے لیے استاد کی تعلیم بھی خدا کی ایک رحمت ہے. جہاں کوئی کامل استاد نہ ہو وہاں اختلافات ہو سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ باقی رہ سکتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہاں پیغمبر اور امام جب استاد ہیں تو ان کے اندر بھی کوئی اور چھوٹا سا استاد ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے اپروچ کریں. جب پہ نظام استادی کا چلتا ہے, نہ کہ خود از خود جاننے کی بات ہے. اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہوئے؟ کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے؟ یہی کہ معلم قرآن کی شناخت نہیں ہو سکی، حالانکہ زمانہ نبوت میں معلم قرآن کی شناخت تھی کہ سب لوگ قرآن فہمی کے لیے حضور کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمارے دوسرے بھائی جس سنت پر فخر کرتے ہیں، اس سنت کی بعض بنیادی باتیں بھول گئے ہیں۔ کیا یہ سنت رسول نہیں تھی کہ قرآن کے لیے کوئی معلم ہو؟ اگر زمانہ نبوت میں سارے مسلمانوں سے یہ فرمایا گیا تھا کہ اچھا تم اپنی کوشش سے قرآن کو سمجھو، اور اگر ان کو معلم قرآن سے بھی نیاز کیا گیا تھا تو یہ بات صحیح ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، سنت یہ رہی ہے کہ سب لوگ پیغمبر کے توسط سے قرآن کی مشکلات کو سمجھتے تھے اور قرآن کی حکمتوں کو حضور ہی سمجھاتے تھے، اور پھر بعد میں بھی اس نظام کو برقرار رہنا چاہیے۔ خدا کی طرف سے برقرار تو ہے، لیکن لوگوں کو غلط فہمی ہوگی۔ کتنی اچھی بات ہے، ہمارے یہاں وہی دین ہے، وہی نظام ہے، وہی مذہب ہے، وہی سنت ہے جو زمانہ نبوت میں تھی۔ ہر چند کی ہمارے دوسرے بھائی ہم کو خیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہا کرتے ہیں، لیکن انصاف کی بات ہے، حقیقت کی بات ہے کہ ہمارے دین میں سنت ہی ہے۔ رسول کی سنت میں بنیادی چیز کیا تھی؟ آپ سوچے کبھی، رسول کی سنت یہ تھی کہ اس سنت میں ایک شخصیت حامل نور موجود ہوا کرتی تھی، اور سنت سے متعلق دوسری بہت ساری باتیں اسی میں جمع ہیں۔ کوئی ہوشمند درخت کو کیوں نہیں لیتا ہے کہ کبھی پتے کا ذکر کرتا ہے، کبھی کسی چھوٹی سی شاخ کا ذکر کرتا ہے، کبھی چھلکے کا ذکر کرتا ہے۔ تمام باتوں کو یکجا کر کے کوئی بات کہے، یعنی سنت کی بنیاد، سنت میں جتنی باتیں آ سکتی ہے ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہی کہ رسول خود اپنے وقت میں اپنی سنت تھے اور زندہ سنت ہے، عملی سنت ہے، سنت مجسم کہنا چاہیے۔ اور پھر آن حضرت کے بعد مولا مرتضی علی سنت کا مجموعہ ٹوٹل، یا زندہ سنت یا مجسم سنت تھے۔ دیکھیں کہ اس ایک بنیادی چیز کو چھوڑیں تو پھر کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ کوئی درخت جڑوں کے بغیر، تنے کے بغیر کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کسی درخت کی شاخیں ہوں اور تنہ نہ ہو، جڑیں نہ ہوں، یہ تصور ایسا ہے۔ اصل بات یہ کہ اگر ہم سنت کو مانتے ہیں اور سنت کو جانتے ہیں تو رسول خود اپنی سنت آپ تھے۔ تو رسول کے بعد اگر سنت کا کوئی اہم تصور ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ حضور کا جانشین ہو، اور وہی جانشین رسول کی سنت کے مطابق قرآن کو سمجھائے، ہدایت کرے، نصیحت کرے، راہ مستقیم پر لوگوں کو چلائے۔ یہ سنت۔ ابھی آپ ہی بتائیں کہ ہمارے اندر سنت کی تعریف ہے یا نہیں ہے۔ اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ میں نے سنی کی کچھ تعریف کی کہ لفظ سنی کے جو معنی ہیں، حقیقی معنی، وہ ہمارے یہاں ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے کتنا سمجھا اور ہم نے کس طرح بات کی، لیکن بعد میں بھی ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں لفظ سنی کے حقیقی معنی موجود ہیں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں. یہ دعویٰ صرف زبانی نہیں ہے، میں نے اپنے مقالوں میں اس کو لکھا بھی ہے. اب دوسری بات رہ گئی یہ کہ شیعہ، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ کہ اس لفظ میں جو خوبی ہے یا جو اصل معنی ہے وہ بھی یہاں ہے. آپ پوچھیں گے کہ وہ کس طرح. شیعہ سے مراد دوستداران علی ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم زمانے کے علی کے دوستدار ہیں یا نہیں ہیں. تو اس لفظ کے معنی کا اطلاق بھی یہاں ہوتا ہے. دعا ہے کہ مولا آپ کو روز بروز علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ عبادت اور علم کے راستے پر آگے سے آگے بڑھ جائیں. خداوند اس سلسلے میں آپ کی دستگیری فرمائیں، آپ کی مدد کریں، آپ کو عبادت میں جو خوشی ہے اس سے آگاہ کریں، علم میں جو مسرت ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں. آمین یا رب العالمین.